أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، میں نے قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے اور اس کے بعد کی آیات ہیں. ان آیات میں یہ ایسی آیات ہیں کہ جو اللہ رب العزت، یوں تو سارا ہی قرآن پاک پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ آیات خصوصی طور پہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان اگر ایمان کے بعد نیک اعمال بھی دنیا میں کرتا ہے، اور وہ نیک اعمال یہ ہیں جو ابھی ہم نے آیات تلاوت کی، تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا دینے سے پہلے ہی اس کو معاف فرما دے اور جنت میں اس کو پہنچا دے. تو یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، لیکن بعض جگہ آتی ہیں ایسی کہ پوری زندگی کا خلاصہ سا آ جاتا ہے کہ کرنا کیا. اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ اللہ کے کلام کا وہ اپنے اندر بے تحاشا معنی رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فما اوتی تم من شیئن. حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں، جو ہم نے بھی آیات پڑھی، ان میں دنیا کی نعمتوں کا ناقص اور فانی ہونا بیان کیا گیا. یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے نا کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، تو آدمی کا نقطہ نظر بدل جاتا. ہم جب قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو دنیا ہمارے نزدیک اول و آخر بن جاتا ہے. جیسا کافروں کے لیے، آپ کسی غیر مسلم سے بات کرو، اس کے لیے اول و آخر دنیا ہے. دنیا کی خوشی، دنیا کا غم، دنیا کی ترقی، دنیا کا مال، بس یہی منزل ہے. ہمیں تو یہ نہیں بتایا، ہمیں تو یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی چیزیں ضروری ہیں، انسان کو زندگی گزارنی ہے، ضروری ہے. اور اچھی اللہ تعالیٰ نے دعا اچھی دنیا کی دعا بھی بتلائی کہ اچھی دنیا کی دعا مانگو، لیکن یہ منزل نہیں ہے، یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے، نہ یہ مقصد ہے، نہ یہ مقصد ہے، مقصد آخرت ہے. مقصد کیا ہے؟ آخرت. یہ قرآن پاک نے ہمیں جگہ جگہ بتائی. جب یہ بات دل میں آتی ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی فانی، ختم ہونے والی، دنیا کے اندر بسنے والا انسان بھی ختم ہونے والا. ہر روز جنازے ہم پڑھتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ابھی بھی جنازہ تھا، تو جس کا انتقال ہو گیا وہ اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی، اس کے لیے دنیا فنا ہو گئی، اس کا سارا مال دولت جس جو بھی دنیا سے جا رہا ہے، جس کے پیچھے ہم مر کھپ رہے ہیں، وہ سب یہی پڑا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ یہاں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فرمایا کہ دنیا کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کا ناقص ہونے کو بیان فرمایا، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا کامل ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں مکمل ہوتی ہیں. دنیا میں کوئی چیز آپ لے لو، کوئی چیز لے لو آپ، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، مسئلے سے خالی نہیں ہوگا. آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے، آپ کے پاس اس کے ماہرین بھی ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایشو رہے گا. گاڑی آپ نے لی تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ چلتا رہے گا، کبھی اس کی سروس ہے، کبھی اس کی ٹیوننگ ہے، کبھی اس کا ٹیکس ہے، تو کبھی اس کا یہ خراب، تو کبھی اس کا وہ خراب، کچھ نہیں تو گاڑی ادھر لگ گئی تو ادھر لگ گئی. فریج آپ نے خریدا تو جی کولنگ صحیح ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ گھر کے اندر آپ کو چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. تو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر کوئی کتنا آپ کو بڑا انسان کیوں نہ نظر آئے، مسائل سے کوئی خالی نہیں ہوگا. آپ دیکھو بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤسا، آپ کو ہمیں اور آپ کو تو دور سے دیکھتے ہیں، قریب جا کر دیکھو تو پتہ چلے گا ان کے ساتھ بھی بہت مسئلے لگے پڑے، کوئی مسئلوں سے خالی نہیں. ہاں آخرت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان میں مسائل نہیں ہوں گے، ان میں مسائل نہیں آتے. اس کو فرمایا کہ اللہ نے آخرت کی نعمتوں کا کامل ہونا بھی بیان کیا اور دائمی ہونا بھی بیان کیا. آخرت کی نعمتیں دائمی بھی ہوں گی، ہمارے پاس کوئی نعمت دنیا میں دائمی نہیں ہوتی. دنیا دائمی نہیں ہے تو نعمتیں کہاں سے دنیا میں دائمی ہوں گی؟ انسان فنا ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا تو دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہو جانی ہے اس کی. تو یہ بات ہے. تو آخرت کی نعمتیں حاصل کیسے ہوں گی؟ یہ ہے نا سوال کہ بھائی ٹھیک ہے آخرت کی بڑی بڑی عظیم و شان نعمتیں دائمی بھی ہیں، کامل بھی ہیں، مسائل سے پاک بھی ہیں، لیکن وہ حاصل کیسے ہوں گی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے حاصل ہونے کی لسٹ دے دی ہے پوری، کہ دیکھو محنت کرو، ان کے اوپر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دائمی نعمتیں عطا فرما دیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان ہو. ایمان تو تمام چیزوں کی قبولیت کی جڑ ہے، بنیاد ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کوئی نیک کام کریں، ایمان کے ساتھ کریں گے تو ہوگا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ہوگا، اس کے لیے آخرت میں سب کچھ ہوگا. اور اگر اعمال صالحہ کا بھی پورا اہتمام کر لیا تو یہ آخرت کی نعمتیں شروع میں ہی مل جائیں گی. اگر ایمان کے صرف بعض لوگ ہوتے ہیں، صرف ایمان مسلمان تو ہیں لیکن نیک اعمال نہیں کر رہے، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کا نہیں ہے، روزوں کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، دیگر نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا نہیں ہے، تو ان کی نجات تو ہوگی لیکن اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. اب وہ کتنی سزا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دینے والے. لیکن اگر ان نیک اعمال کا اہتمام کیا تو فرمایا کہ یہ نعمتیں انسان کو شروع میں مل جائیں گی، ورنہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ملیں گی. اس لیے ان آیات میں سب سے پہلی چیز ایمان کو بیان کیا گیا. قرآن پاک کی آیات دوبارہ پڑھتا ہوں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ دنیا میں دیا گیا وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے. چند روزہ زندگی ہے جس کی جتنی ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی کتنی ہے. چند روزہ زندگی اس کے برتنے کے لیے. عمر ختم, چیزیں بھی ختم. عمر ختم, سب ختم. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت, تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو بکثرت کیا کیا کرو, یاد کیا کرو. وما عند, پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون, اور جو چیز اللہ کے پاس رہ گئی, جو چیز اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کی جو چیزیں ہم نے اعمال صالحہ کی شکل میں بھیجی, خیر وابقى, وہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں, باقی رہنے والی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر بھروسہ مکمل کرتے ہیں. اس بات پر بھروسہ کہ کارساز ذات میری کس کی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو یہاں اس آیت میں فرمایا کہ جو تمہیں دنیا کی چیزیں دی گئیں وہ دنیا کو برتنے کے لیے ساز و سامان ہے تھوڑا, اور جو اللہ کے پاس آپ نے بھیج دیا اعمال کی صورت میں وہ زیادہ بہتر بھی ہے, زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے اہل ایمان کے لیے. تو ایمان پہلی شرط ہے, اور اپنے رب کے اوپر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ اس بات کا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اصل چیز کیا ہے, ایمان. اصل چیز ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سزا بھی دے دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ کی رضا کی کوششیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ کسی قانون کے تو پابند نہیں ہے, لیکن ایک انسان ہے جو آپ دنیا میں بھی دیکھتے, جو آدمی آپ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے, آپ سے زیادہ ملتا ہے, آپ کے زیادہ قریب ہے, آپ اس کا خیال کرتے ہو نا. یہ تو فطرت ہے, انسان ایسا کرتا ہے, جانور ایسا کرتے ہیں. جانور کی جو دیکھ بھال زیادہ کرتا ہے, جانور جو ہے اسی کے قریب ہوتا ہے. چھوٹا سا معصوم بچہ گود کا, جو آپ اس کو زیادہ محبت دو کے وہ بچہ آپ سے لگا رہے گا, حالانکہ اس بچے کو ابھی سمجھ نہیں, چھوٹا سا بچہ, لیکن آپ اس کو پیار کرو گے, آپ اس کو توجہ کرو گے, وہ بچہ آپ کی طرف لپکے گا. آپ گھر میں آؤ گے سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کی گود میں آئے گا. تو جب ایک انسان اس محبت کی قدر کرتا ہے, ایک جانور اس تعلق کی قدر کرتا ہے کہ میرا رکھوالا کون ہے, کتنا اس کی بات. یہ سدھائے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں, شیر ہے, بڑے بڑے خونخوار جانور شیر ہیں, بڑے بڑے بھیڑیے ہیں, یہ سدھائے ہوئے جو ان کے سدھانے والے ان کا خیال کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. تو ایک انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ منہ پھیر لے گا, اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لے گا. اللہ تعالیٰ, اللہ نے تو کبھی موڑ نہیں موڑنا اس سے کہ میرا بندہ میری طرف آتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات شروع میں ہی معاف فرما دیتے ہیں, ان کو سزا نہیں دیتے, درگزر فرماتے ہیں. پھر آگے کی بات میں, تو پہلی چیز ہے ایمان. اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, اللہ تعالیٰ ہماری موت تک ایمان کی عبادت فرما دے, ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما دے. یہ دعا بہت اہتمام سے کرنے کی ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یہ دعا ہے, اے اللہ حبب الینا الایمان, مجھ کو ایمان محبوب کر دیجیے, ایمان مجھ کو اتنا پسند کر دیجیے کہ بس میں ایمان سے مجھ کو محبت ہو جائے, بس ایمان میرا بڑھتا رہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, دلوں میں اس کو مزین کر دیجیے, جمع دیجیے ہمارے ایمان کو. وکرہ الینا الکفر, اے اللہ ہمارے دل میں نفرت بٹھا دیجیے کفر کی, اور فسق و فجور کی, گناہوں کی. والفسوق والعصیان، فسوق کہتے ہیں گناہوں کو، عصیان کہتے ہیں نافرمانی کو، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ تو اصل حفاظت کی چیز انسان کا کیا ہے؟ ایمان، کہ ایمان رخصت نہ ہو جائے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے اور ان خاندانوں سے ہمیشہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں باہر جانے کا فیشن ہے، جس کو دیکھو باہر جانے کے چکر میں لگا پڑا، کسی طرح باہر پہنچ جائے، ویزا مل جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس گویا کہ لاٹری نکل آئی ہے اس کی، اب زندگی کے سارے مرحلے طے ہو گئے، زندگی بڑی خوشیوں سے گزرے گی اور دولت ہے کہ بس اڑ کے اس کے پاس آئے گی۔ یہ دماغ میں ہمارے ایک بیٹھی ہوئی ہے بات، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ باہر آتے جاتے وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، جو خواب آپ ہیں اور آپ کو یہاں دکھائے جاتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے باہر۔ نمبر دو جو اصل بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، خاص طور پہ ان مسلم ملکوں میں جاتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، ماں باپ یہ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا امتحان میں نمبر کیسے آئے، بیٹا جاب لگ گئی، تنخواہ کتنی ملتی ہے، کیا تمہارے معمول، سب پوچھیں گے۔ لیکن یہ شاید ہی کوئی ماں باپ پوچھتا ہوگا کہ بیٹا تم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، نمازیں تو نہیں چھوڑی وہاں پہ، کسی غلط محفل میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے، کیونکہ آزادی ہے، ہر طرح کا گناہ بالکل انگلیوں کے ٹپس کے اوپر موجود ہے، تو کسی غلط محفل میں تو نہیں بیٹھ رہے، غلط دوستوں میں تو نہیں آ جا رہے، غلط جگہوں پر دوستیاں تو نہیں ہو گئی۔ کتنے ماں باپ پوچھتے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب غائب ہوئے، چھوٹے بچے تھے نا جب بھائیوں نے لے جا کر ان کو پھینک دیا تھا، جب ملے، طویل عرصے کے بعد ملے، سالہ سال کے بعد ملے، تو وزیر خزانہ بن گئے تھے مصر کے، پھر بعد میں بادشاہ بن گئے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ یوسف مل گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی رو رو کے اپنے بیٹے کی یاد میں نابینا ہو گئے تھے، اتنا روتے تھے اپنے بچے کی یاد میں، تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ملی کہ وہ زندہ ہیں، اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف، قرآن پاک میں آتا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، انی لاجد ریح یوسف، مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو یوں نہ کہو کہ تم بہگ گئے ہو، کہہ رہے مجھ کو ڈر ہے کہ میں کہوں گا کہ مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو تم کہو گے کہ تم سٹھیا گئے، بہگ گئے، لیکن مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ باپ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ملی یعقوب علیہ السلام کو کہ بیٹا مل گیا، اور وہ بیٹا کیا ملا، وہ تو وزیر خزانہ بنا ہوا ہے وہاں کا، مصر کا، تو پہلا سوال یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ بتاؤ اس کی دینی حالت کیسی ہے، بتاؤ یوسف کی دینی حالت کیسی ہے۔ باپ تھے نا، تو ان کو پہلی فکر یہ ہوئی کہ بچپن میں غائب ہوا تھا، آج اتنی بڑی عمر میں وہ بچہ ملا، کہاں اٹھا، کہاں بیٹھا، کس کے پاس آیا، کس کے پاس گیا، کوئی تربیت نہیں، کوئی سر پہ بڑا نہیں، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں چلا جاتا۔ آج ہمارے ہاں کس کو فکر ہے اس کی کہ بچوں کا دین ایمان کا کیا بنے گا، بس ویزا ملا، روانہ کیا، خوش کہ بچہ ڈالر کما رہا ہے، بچہ پاؤنڈ کما رہا ہے، بچہ یورو کما رہا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کی، کتنی مسلمان بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کی، ان کی نسل میں اب کوئی دین ایمان نہیں بچا۔ یہ ایک کہانی تھوڑی ہے، یہ تو بھرمار ہے۔ تو کتنے لوگوں کو فکر ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کی کیا بیان فرمائی، ایمان، اس کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھو گناہ تو ہوتا ہے لیکن انسان بچنے کا اہتمام تو کرے نا، لیکن خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، تو فوراً اس کی تلافی کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بھی غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو کھلا تو نہیں چھوڑ دیتے کہ بس جس کو جب دل چاہا جو دل چاہا کر لیا، کچھا جی دیکھی جائے گی بعد میں اکٹھے گناہ کی توبہ کریں گے، ایسا نہیں کرتے. وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. یہ جتنی بونا کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی پرواہ کرتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں حضرات مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ کا نام لے دیا تھا تو بے حیائی بھی اس میں آ گئی تھی، لیکن بے حیائی کو اس لیے بیان فرمایا کہ بے حیائی ایسا گناہ ہے، ایسا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ان کبیرہ گناہوں میں بڑے ترین گناہوں میں سے ایک گناہ بھی ہے، اور یہ ایک گناہ دوسرے بے شمار گناہوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا. بے حیائی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک نے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ بے حیائی کو، فواحش کو، فحش کاموں کو بیان فرمایا. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کر لے. وہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ہر وہ گناہ جو کہ علماء نے لکھا کہ ہر گناہ کبیرہ گناہ ہی ہوتا ہے، ہر گناہ کبیرہ گناہ ہی ہوتا ہے. جس گناہ پر انسان کو سزا مل گئی وہی کبیرہ گناہ ہے، جس گناہ پر پکڑ ہو گئی وہی کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے کبیرہ گناہ کی بہت سارے لوگ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں انسان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے کون سا صغیرہ. فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کی مثال اور گناہ صغیرہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چھوٹی چنگاری اور بڑی چنگاری. چھوٹی چنگاری دیر میں جلائے گی، بڑی چنگاری جلدی سے جلا دے گی، لیکن چنگاری تو چنگاری ہے نا. آپ اس چنگاری کو الماری میں تو نہیں رکھو گے، اپنی دراز میں تو نہیں رکھو گے، وہ تو ہر چیز جلا کے رکھ کر دے گی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. اسی طرح گناہ تو انسان کے نام اعمال کو تباہ کر کے ڈالتا ہے. گناہ کبھی صغیرہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہ کو کر لو آپ. تو اس لیے فرمایا کہ جیسے جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، اور زنا ہے، بدنظری ہے، اور غیبت ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انسان ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہوتا، عادی بن جاتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں، فواحش، بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. دیکھو اس جملے کے اندر میں یہ بات عرض ہوں، بے حیائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جو شریعت نے پردے کی پابندی لگائی، شریعت نے جو پردے کی پابندی لگائی، کیوں لگائی؟ مردوں کو کہا کہ تم خود بھی نامحرم کی طرف مت دیکھو، اور ان جگہوں پر بھی انسان بچنے کا اہتمام کرے جہاں پر کہ ایسا ماحول ہو، اور خواتین کو بھی یہ فرمایا کہ تم پردے کا اہتمام کرو اور باہر نکلو، اپنے کسی نامحرم کے سامنے جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ آگے کے دروازے نہ کھولے. یہ بے حیائی کا دروازہ بند کیا ہے. محرم اور نامحرم کی جو تفریق اللہ رب العزت نے فرمائی، محرم کون ہے؟ والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، یہ محرم ہے. نامحرم کون ہیں؟ ان کے علاوہ کے لوگ محرم ہیں. پوری لسٹ ہے کون سے محرم مرد کے ہیں، کون سے نامحرم عورتیں. یہ تفریق اس لیے کی تاکہ انسان کا اگلا دروازہ جب اس سے کو کراس کرے گا، اس سے آگے بڑھے گا، تو پھر اگلا دروازہ کس کا شروع ہوگا؟ بے حیائی کا شروع ہوگا. پھر اس سے اگلا دروازہ اور آگے کا ہوگا. جب انسان ان کو کراس کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا، تو ایک ایسے کھلی جگہ پر آ جائے گا جہاں سارے گناہ انسان کے لیے آسان ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بے حیائی کا نام الگ سے اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وہ اجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے. اب جب غصہ، بعض لوگ ہوتا ہے جب انسان کو غصے میں آتے ہیں تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بس جو منہ آیا بول دیا، جو ان سے بن پڑا کر لیا، اب بعد میں بیٹھے ہوئے پچھتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کے اندر بھی حسن اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اس سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اس کی تلافی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب غصہ بھی انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، انسان جس طرح اپنے جسم پر کنٹرول کرتا ہے، ایک غصے کی شدت کا ایک مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے کو انسان اگر کسی طریقے سے عقل مندی سے اور اپنے طاقت سے کسی طرح کنٹرول کر لے تو پھر وہ مرحلہ نہیں آتا جس پر انسان کو ہمیشہ پچھتانا پڑتا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور صالحین کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صرف اس پر بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ غصے کے وقت حق اور ناحق کے حدود پر قائم رہیں، بلکہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں، چاہے حق پر بھی ہو تو بھی معاف کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس انسان کی، میں ضمانت لیتا ہوں جنت میں گھر دلوانے کی، جو باوجود حق پر ہونے کے اپنا حق چھوڑ دے۔ کس خاطر؟ جھگڑے کے مٹانے کے خاطر، جھگڑے کو ختم کرنے کے خاطر۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ تو ان کی جو نیک صالحین لوگوں کی صفت بیان کی گئی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے، بحث نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ، جب کوئی آدمی پڑھ لکھ زیادہ لیتا ہے یا اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ وہ بہت تعلیم یافتہ انسان ہے، تو وہ ہر بات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ایسے کیوں ہے، اللہ کا حکم ایسے کیوں، اللہ کا حکم ایسے کیوں، اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا، پھر تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے اللہ کا نے ایسا حکم کیوں دیا، وہ مالک ہے جو دل چاہے حکم دے۔ آپ نے کبھی حکومت سے پوچھا کہ تو حکومت نے قوانین ایسے کیوں بنایا اور ایسے کیوں نہیں بنا؟ پوچھا کبھی؟ کسی کمپنی میں کام کرتے تھے کبھی کمپنی کے مالک سے بحث کی کہ آپ نے قانون کیوں بنایا اور وہ قانون کیوں نہیں بنایا؟ کبھی پوچھا؟ جس جگہ ہماری جابیں ہوتی ہیں، لوگ ملازمتیں کرتے ہیں، کبھی جا کر پوچھے نا اپنی کمپنی کے مالک سے کہ آپ نے قانون کیوں بنایا اور وہ قانون کیوں نہیں بنایا؟ اور اللہ کا حکم آیا جو سب سے بڑا، جو سب کا مالک، سب کا خالق، وہاں پر جناب ایک ایک لفظ کے اوپر بحث ہے، اور انداز یہ ہے کہ میرے سمجھ میں آئے گی تو عمل کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ انداز یہ کہ بھائی میں تو نہیں کروں گا جب تک بات سمجھاؤ گے نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا ملازم ہے جس کو آپ نے تنخواہ پہ اپنے گھر میں رکھا ہوا، آپ اس کو کہو کہ بھائی آج تم ذرا بازار سے سودا تو لے آؤ، ایک کلو پیاز لے آؤ، دو کلو آلو لے آؤ، تین کلو گوشت لے آؤ۔ وہ آپ سے بحث کرے گی جی مجھ کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے تین کلو گوشت کیوں منگوایا، دو کلو کیوں نہیں منگوایا، مجھے بتائیں پہلے کہ بھائی آپ آدمی اتنے، اس میں تو مجھے تین کلو گوشت زیادہ معلوم ہو رہا ہے، مجھے تو آپ دو کلو آنا چاہیے آپ کے، اور آپ نے جو پیاز ایک کلو منگوائی پیاز آدھا کلو آنی چاہیے، مجھے سمجھائیں گے تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ آپ کتنے دن اس ملازم کو رکھو گے؟ جب ہم اپنے ملازم کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم ملازم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، رازق ہے ہمارا، وہ جو حکم کرے کرے، اس نے فرض لازم کیے کیے، پانچ کیے، چھ نہیں کیے، آٹھ نہیں کیے، تین نہیں کیے، دو نہیں کیے، ٹھیک ہے کیے، اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی، ہمارا کام پڑھنا ہے، روزے سال میں ایک مرتبہ کیے کیے، میرے رب نے کیے، تیس کیے، پندرہ کیوں نہیں کیے، پینتیس کیوں نہیں کیے، بس میرے رب نے کیے کیے، وہ خالق ہے، مالک ہے، جو دل چاہے کہ فیصلہ ہمارے لیے حکم لاگو کر دیں۔ آخر ہم بھی تو اپنے اپنے دکانوں پہ، اپنے اپنے کاروباروں میں فیصلے لگاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اوپر کئی طرح کے ہم ضابطے قاعدے گھر کے بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں نہیں بناتے، کہ جی گھر میں یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بچے پابند ہوتے ہیں نا آپ کے باپ کی بات ماننے پر۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے کہ اپنے رب کے حکم کو مانا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور انہوں کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تین چیزیں بیان فرمائی. وہ لوگ جو اللہ کا حکم مانتے، یہ تو مانتے بھی ہم اللہ کے حکم کے تابع، ہمیں جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم حکم کو مانیں، ایک بات تو ہو گئی. ان میں نماز کا ذکر کیا، قام الصلاۃ، اوروں کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں آیا. یہ صرف مثال کے طور پہ آیا کہ چونکہ فرائض اسلام بہت سارے ہیں، ان میں اہم ترین اور وہ فرض جو روز مرہ کی بنیاد پر ہماری طرف متوجہ ہے وہ کون سا فرض ہے؟ نماز. چونکہ اہم ترین عبادت ہے، روزانہ کی بنیاد پر عبادت ہے، اور دن میں پانچ مرتبہ یہ فرض ہماری طرف متوجہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کو ذکر کر دیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، چونکہ نماز کے بعد لوگ ملتے ہیں آپس میں، لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں. ایک اب ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جو نمازی لوگ ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور کوئی اپنے گھریلو ذاتی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے مشورے بھی کر لیتے ہیں، نمازی بھی خیال کرتے ہیں کہ جی یہ میری مسجد کا نمازی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کسی نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی اپنا مشورہ کر لیا ذاتی نوعیت کا. کوئی وکیل ہے تو اس نے کوئی اپنی بات پوچھ لی. کوئی کسی فیلڈ کا آدمی ہے تو اس نے اپنا کوئی مشورہ کر لیا. جب سب ملتے ہیں تو بہت سارے مسئلے آپس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں. اور یہ شان بھی بیان فرمائی مشورہ کرنا. اسی لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کیجئے. تو یہ مشورہ جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اللہ کے نبی ہیں، اس کو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کر کے کریں، اپنے خود رائے نہ کریں. حضرت خدیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضی قرب اللہ وجہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا، تو ہم کیسے عمل کریں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ، کوئی حکم قرآن پاک میں بھی نہیں ملتا، آپ بھی نہ ہوں، آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کر لو، میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کرو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. تنہا رائے نہیں چلتی، آدمی بہت دھوکے کا شکار ہوتا. مشورہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کے پاس سمجھ بوجھ ہو، جو دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں. بے دین لوگ یا جن کے بارے میں امیدوں کے مشورہ صحیح نہیں دیں گے، ان سے نہیں مشورہ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، فرمایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ لے کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ہدایت یافتہ معاملے کی طرف اس کی ہدایت فرمائیں گے. جو صحیح کام ہوگا اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرما دیں گے اور اس کا رخ اسی کی طرف پھیر دیں گے جو اس کے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہو. حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو کوئی قوم مشورہ کرتی ہے تو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی جاتی ہے. جو کوئی قوم مشورہ کرتی ہے یا جو لوگ مشورہ کرتے ہیں ان کو سیدھے کام کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے امرا اور حکام وہ لوگ ہوں جو تم میں سب سے بہتر ہیں، تمہارے مالدار سخی لوگ ہوں اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوا کرے، کام کس سے طے ہوں؟ باہمی مشورے سے طے ہوں، اس وقت تک تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا، زندہ رہنا بہتر ہے. اور فرمایا کہ جب تمہارے عمرہ اور تمہارے حکام تمہاری قوم کے برے لوگ ہو جائیں، تمہارے مالدار بخیل لوگ ہو جائیں، تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جائیں، وہ جس طرح چاہیں کریں، اس وقت تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے کے بجائے زمین کے اندر جانا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتانا نہیں پڑتا اگر وہ ہر کام سے پہلے دو کام کر لے، کوئی اہم کام سے پہلے کیا کر لے، دو کام کر لے، اس کو اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑتا۔ نمبر ایک، الاستخارۃ والاستشارہ، استشارہ ہے مشورہ کرنا، مشورہ کرو اس کام کے جاننے والوں سے، مشورہ کرو نیک لوگوں سے، مشورہ کرو۔ استخارے کے معنی آتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، اس کے لیے کوئی آن لائن استخارے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی آن لائن استخارہ کر رہے ہو، کسی بہت بڑے بزرگ کے پاس جا رہے ہوں اور ان سے کہیں کہ میرے لیے استخارہ کر دو، نہیں، خود کرو۔ استخارے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے خیر کی دعا مانگنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ استخارے کا طریقہ کیا، وہ حدیث شریف کی کتابوں میں ایک دعا استخارہ آتی ہے، مختصر سی دعا ہے، ترمذی شریف کی روایت اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں۔ دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور یہ استخارے کی دعا پڑھیں جو مسنون دعا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر لحاظ سے اگر بہتر ہے اور اچھا ہے تو آپ اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے سے پھیر دیجئے، اس کو کوئی اور متبادل عطا فرما دیجئے۔ رشتے ہیں، بچوں کے رشتے ہیں، لڑکے کے، لڑکی کے، گھر میں ملازمت کا معاملات ہیں، کاروباری فیصلے ہیں، گھریلو فیصلے ہیں، 10 مسائل انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں، کسی وقت بھی کر لو۔ رات کو سوتے ہوئے کرنا کوئی ضروری نہیں، خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں، جس طرف بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ کام کو اسی طرف لے جائیں گے، دل کو اسی طرف مطمئن فرما دیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، 5 منٹ بمشکل تمام لگیں گے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا نبی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہ والذین استجابوا لربہم، جو لوگ کے اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں اور فرائض پر عمل کرتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر تمام فرائض کو ادا کرتے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے اہم معاملات کے اندر وہ مشورے کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، نفلی صدقے بھی آ گئے، واجبی صدقے بھی آ گئے، ہر قسم کے صدقات آ گئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بس اتنا ہی رہنے دیں، یہ آیت نمبر 38 تک ہم پہنچے ہیں سورہ شورا کی، اور باقی ابھی اعمال کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ باقیہ بعد میں انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے اللہ نے چاہا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت